سنیچر 7 جون کے سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. پاکستان میں انٹرنیٹ کی آزادیوں کے لیے کوشا لوگوں کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کی مخالف ویب سائٹس کو بند کیا جا رہا ہے لیکن نفرت پھیلانے والے آزاد ہیں.
نفرت آمیز مواد جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ اس کو فروغ دینے والے بہت لوگ موجود ہیں اور خاص کر ہماری اپنی حکومت.
تفصیل ذرا دیر بعد. سیربین میں پہلے سنیے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان میں انٹرنیٹ کی آزادی کے لیے کوشاں لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک میں انتہا پسندی اور عدم برداشت کے خلاف سوشل میڈیا پر سرگرم افراد اور گروپس پر تو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں مگر انتہا پسندوں کو نفرت اور تشدد کا پرچار کرنے کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. ان افراد کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی درخواست پر فیس بک نے حال ہی میں پاکستانی راک بینڈ لال کے فیس بک پیج سمیت انتہا پسندوں کے بعض دوسرے ناقدین کے صفحات کو بھی بند کیا ہے. اس بارے میں تفصیلی بات چیت آپ سیربین میں آگے چل کر سن سکیں گے. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کو پیمرا کی جانب سے دی جانے والی سزا کو ناکافی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی وزارت اس سزا سے قطعی طور پر مطمئن نہیں ہے. راحیل خان.
وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم جیو نیوز کی سزا میں اضافے کے لیے اعلیٰ اپیلیٹ فورم سے رجوع کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. پیمرا نے کل ہی وزارت دفاع کی تحریری شکایت پر جیو نیوز کا لائسنس 15 دنوں کے لیے معطل کرنے اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا جس کے بعد اس کی پاکستان میں نشریات بند پڑی ہیں. وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم جیو نیوز کے دعوے کا جواب دینے کے لیے بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں اور جیو نیوز کی جانب سے وزارت دفاع اور آئی ایس آئی پر لگائے جانے والے الزامات کے خلاف دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں.
پاکستانی فوج کہتی ہے کہ قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز پر ریموٹ کنٹرول سے کیے گئے بم حملوں میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے. فوج نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ یہ واقعات پاک افغان سرحد کے قریب ایجنسی کے دور افتادہ علاقوں میں رونما ہوئے. کلعدم تحریک طالبان پاکستان مہمند ایجنسی کے ترجمان عمر خراسانی نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ان کے ساتھیوں کی ہلاکت کا رد عمل ہے. ادھر قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے قبائلی عمائدین پر مشتمل گرینڈ جرگے نے کہا ہے کہ اس نے حکومت کو ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی ہے کہ قبائلی جرگہ 15 دنوں کے اندر اندر علاقے سے غیر ملکی جنگجوؤں کو بے دخل کر دے گا. بلوچستان کے سیکرٹری داخلہ اکبر حسین درانی نے کہا ہے کہ بلوچستان کے ضلع چاغی سے 1 سال پہلے اغوا ہونے والی چیک ریپبلک کی 2 خواتین سیاحوں کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں لیکن اب تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے.
جی اس کے بارے میں ہے کہ ان کی ایمبیسی سے بھی رابطہ ہے یہاں سے بھی اور جو نوٹیبل سے بھی رابطہ ہوا ہے ان کا ابھی تک یہی کہنا ہے کہ جی وہ سرچ کر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی ایسا کلو نہیں ہے کہ کسی نے آج تک رنسم مانگا ہو یا کچھ مانگا ہو. اب ہم بھی اس میں ہیں, دوبارہ سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ علاقہ جہاں سے وہ گئی تھیں جہاں سے ان کو اٹھایا گیا تھا ابھی تک ہمیں اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی.
عراق کے شہر رمادی میں یونیورسٹی کے کیمپس میں مورچہ بند مسلح جنگجوؤں نے سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد درجنوں یرغمالی طلبہ کو رہا کر دیا ہے. حملہ آور محافظوں کو ہلاک کر کے کیمپس میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے طلبہ و طالبات اور عملے کو یرغمال بنا لیا تھا. سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں کئی جنگجو مارے گئے اور ان کے بعض ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. جنگجوؤں کا تعلق الدولۃ الاسلامیہ فی العراق الشام نامی شدت پسند تنظیم سے بتایا جاتا ہے. پچھلے 3 دنوں میں شدت پسندوں کی عراق میں یہ تیسری بڑی کارروائی ہے. یوکرین کے نئے صدر پیٹرو پوروشینکو نے حلف اٹھا لیا ہے. دارالحکومت کیف میں حلف برداری کے بعد مسٹر پوروشینکو نے یورپ میں یوکرین کے مستقبل کا وعدہ کیا. کہا کہ کرائمیا جس نے مارچ میں روس سے الحاق کر لیا تھا ہمیشہ یوکرین کا حصہ رہے گا. انہوں نے کہا کہ وہ یوکرین کو یورپی یونین کی مکمل رکنیت دلانے کے لیے کام کریں گے. افغانستان کے شمال مشرق میں دور افتادہ پہاڑی علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں 70 سے زیادہ لوگ ہلاک اور 2000 مکانات تباہ ہو گئے ہیں. صوبے بغلان کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارکن زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہے ہیں جہاں اب بھی درجنوں افراد لاپتہ ہیں. مصر کی ایک عدالت نے کلعدم اخوان المسلمین کے 10 رہنماؤں کو موت کی سزا سنائی ہے. ان رہنماؤں پر پچھلے برس جولائی میں لوگوں کو تشدد پر اکسانے اور 2 افراد کی موت کا سبب بننے کا الزام تھا. جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما کو بعض طبی ٹیسٹوں کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا ہے. اس سے پہلے ان کے دفتر نے کہا تھا کہ 72 سالہ مسٹر زوما مئی میں ہونے والے تھکا دینے والے انتخابی عمل کے بعد کچھ عرصے کے لیے عوامی مصروفیات سے دور رہیں گے. اور امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے نے فیس بک اور ٹویٹر پر پہلی بار اپنے باضابطہ اکاؤنٹس کھولے ہیں. شجاع ملک.
ابتدائی طور پر اس معاملے میں ٹویٹر پر صارفین کی جانب سے شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے گئے کہ آیا یہ سی آئی اے کا ہی اکاؤنٹ ہے یا نہیں، مگر یہ معاملہ اس وقت واضح ہوا جب خفیہ ادارے کی جانب سے پریس ریلیز جاری کر کے کہا گیا کہ سی آئی اے نے ٹویٹر اور فیس بک دونوں ویب سائٹس پر جگہ بنا لی ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
کل وہ انہیں مارنے آئے، میں نہ بولا، میں ان میں سے نہ تھا۔ پھر وہ ان کو مارنے آئے، میں نہ بولا، میرا ان سے تعلق نہ تھا۔ مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، میں پھر بھی نہ بولا۔ پھر وہ مجھے مارنے آئے، لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا۔ حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے، اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں سائبر ورلڈ کی، انٹرنیٹ کی، اور سب سے پہلے اگر نظر ڈالتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر تو ہم اس میں دلچسپ اور اہم خبریں دیکھتے ہیں، تجزیے، تصاویر، ویڈیو، آڈیو، بہت کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، معلومات کا خزانہ ہے۔ فیس بک پر جاتے ہیں تو دوستوں سے بات کرتے ہیں، نئے دوست بناتے ہیں، رابطے کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ یا سائبر ورلڈ کی یہ دنیا اپنے آپ میں عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اس میں جہاں معلومات کا مفید خزانہ ہے، وہیں اس کے غلط استعمال کے بھی آثار موجود ہیں۔ جہاں سوشل میڈیا پر لوگ دوستیاں بناتے ہیں، وہیں نفرت بھی پھیلا سکتے ہیں۔ اس آزادی کے ساتھ ساتھ اس پر اختیار اور اس پر حق جتانے کے لیے حکومتوں اور اداروں کے درمیان جنگ بھی جاری ہے، قانون ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ انٹرنیٹ یا سائبر ورلڈ کے لیے دنیا میں مختلف قسم کے قوانین بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر فوکس آزادی اظہار رائے کو یقینی بنانے پر ہے، اور ساتھ ساتھ نفرت پھیلانے والے مواد پر قابو پانا بھی ہے۔ پاکستان میں قوانین تو موجود نہیں، لیکن آزادی اظہار رائے پر تو پابندی لگ رہی ہے، اور نفرت پھیلانے والے آزاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہے اہل دل کے لیے اب نظم بست وکشاد، کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ آج سیربین کا یہی ہمارا بڑا موضوع ہے، جس میں میرا ساتھ دینے والوں میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے وہ ایکٹیوسٹ شامل ہیں جو اسی موضوع پر کام کر رہے ہیں۔ لاہور سے ہیں نگہت داد، جو ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر ہیں۔ بلال احمد جرمنی سے شریک ہو رہے ہیں، اور یہ فیس بک پر طالبان اور ظالمان نام کا صفحہ چلاتے ہیں۔ کراچی سے ثنا سلیم بھی شامل ہیں، جو بولو بھی کی ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور سے گل بخاری بھی ہمارے ساتھ اس وقت کراچی اسٹوڈیو میں ہیں۔ گل نے اس وقت کراچی میں نفرت کے مواد پر جہاں زیب حق کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی ہے، ان کا تعلق بائٹس فار آل سے ہے۔ گفتگو سے پہلے میں کراچی میں اپنے ساتھی حسن کاظمی سے سب سے پہلے بات چیت کا آغاز کروں گی۔ حسن، ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کے جو پیجز بند ہوئے ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے؟
جی، یہ فیس بک پہ ڈفرینٹ مختلف قسم کے پیجز بنائے گئے تھے کافی طویل عرصے سے، اور دو دن پہلے پی ٹی اے نے اپیرنٹلی، میں پھر کہوں گا کہ یہ پیجز پاکستان میں بند ہو گئے ہیں۔ اب پی ٹی اے کی جانب سے ابھی تک اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا کہ آیا یہ ان کی درخواست پہ بند ہوئے ہیں یا نہیں۔ البتہ کچھ بین الاقوامی میڈیا میں، کچھ اخبارات میں ایسی خبریں ہیں کہ پی ٹی اے نے فیس بک کی انتظامیہ سے درخواست کی تھی، جس کے جواب میں یہ پیجز بند کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پاکستان میں اس طرح کے پیجز بند کیے گئے ہیں۔ مثلا جو پیجز بند کیے گئے ہیں ان میں روشنی ایک پیج ہے، یہ پیج تیسری مرتبہ بند کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ پیج دو مرتبہ بند کیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک پیج اور ہے جس میں زالان کے نام سے، یہ پیج چوتھی مرتبہ بند کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ پیجز بند ہو چکے ہیں۔ تو اور پچھلی مرتبہ بھی پی ٹی اے نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم نے بند کیے ہیں یا ان کے بند کرنے میں ہمارا کوئی کردار تھا۔ آج بھی میں نے مسلسل کوشش کی کہ پی ٹی اے میں میرا کسی سے رابطہ ہو جائے اور اس بارے میں کسی سے بات ہو جائے، مگر اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے سرے سے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔
جی حسن، آپ نے ابھی روشنی کا ذکر کیا، روشنی کیا تھا؟
جی یہ ایک پیج ہے جس نے اپنے، چونکہ اس کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، جو بھی اس پیج کو چلاتے تھے، انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے جو اپنی جو تصویر پہ، اپنی کور پیج تصویر پہ لکھا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جی اینٹی جو ہے ایکسٹریمزم ہے، اینٹی طالبان ہے اور اینٹی ملا ہے یہ پیج۔
اچھا،
اور انہوں نے یہ وضاحت سے لکھا تھا کہ ہم جو پاکستان میں جو شدت پسندی ہے ہم اس کے خلاف ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ سیکولر اور لبرل آواز ہے پاکستان کی. اور پھر انہوں نے اس میں وضاحت بھی کی تھی کہ سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی مذہب اور کسی فرقے کے ہرگز خلاف نہیں ہیں, ہم صرف شدت پسندی کے خلاف ہیں.
جی حسن, حکام نے اس بارے میں کچھ کہا ہے؟
میں نے عرض کیا کہ حکام کی جانب سے اس بارے میں مکمل طور پہ خاموشی اور کچھ بھی نہیں بتایا گیا, اور یہ تقریباً 8 سے زیادہ پیجز ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پہ میری کچھ جن لوگوں سے ابھی تک بات ہوئی ہے, اس میں دو باتیں میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ جتنے بھی پیجز بلاک ہوئے اس میں طالبان کے خلاف اور اس طرح سے جو چیزیں تھیں ان کے خلاف مٹیریل ضرور تھا, اور پوچھنے والے یہی پوچھ رہے ہیں کہ جو طالبان کی حمایت میں پیجز موجود ہیں جن میں پاکستان کی فوج کو مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے, جس میں پاکستان کے فوجیوں کے سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے جن پیجز پہ, وہ تو چل رہے ہیں, لیکن یہ پیجز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. دوسری بات میں آپ سے کہوں کہ یہاں میری کچھ لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی جنہوں نے مختلف وجوہات کی بنا پہ اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ مجھے بتایا کہ یہ جو درخواست پی ٹی اے کرتی ہے یہ دراصل ایک انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, ایڈمنسٹریٹو کمیٹی, اس کے تحت یہ آگے درخواستیں بھیجتے ہیں جو ایک سراسر لیگل وائلیشن ہے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ آئین کا جو ہمارا آرٹیکل ہے 19A جو فریڈم آف اسپیچ کو کہتا ہے اس کے بھی یہ صریحاً خلاف ہے.
جی حسن, ہم آپ سے پھر بات کریں گے, پہلے ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. سب سے پہلے میں بات کروں گی بلال احمد صاحب آپ سے. فیس بک پر آپ کا پیج بند کیا گیا ہے, بلاک کیا گیا ہے, آپ کو کسی نے بتایا یہ پیج بند کیوں کیا جا رہا ہے؟
سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا بی بی سی کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی وائس ریز کر سکیں. نہیں, ہمیں بالکل بھی کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن پہلے نہیں دی گئی, نہ ہمیں کوئی ای میل آئی, نہ ہمیں کسی بھی قسم کا پیج پہ کوئی میسج آیا کہ آپ کو کسی قسم کی وارننگ دی جاتی ہے یا آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ آپ اگر کوئی ایسی پوسٹ کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں پسند تو ہم آپ کا پیج بلاک کر سکتے ہیں.
جی.
لیکن یہ سڈنلی ہوا سب کچھ اور وی ڈنٹ ہیو اینی انفارمیشن واٹس ایور.
جی ابلال, آپ جرمنی میں ہیں, یہ بتائیں کہ آپ کے اس پیج پر ہوتا کیا تھا؟
ہمارے پیج بیسکلی, اگر آپ ہمارے پیج پہ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دیر از موٹو کہ سے نو ٹو ایکسٹریمزم, سے یس ٹو پیس. سو وی آر ایکچولی ورکنگ فار پیس, ہم لوگ امن کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم کسی بھی قسم کی مذہبی شدت پسندی کو جو ہے ہم اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے, ہم اس کے خلاف وائس ریز کرتے ہیں بلا تفریق کسی بھی رنگ و نسل کے, کسی بھی مذہب کے. ہم طالبان جو خاص طور پہ ہم لوگ فوکس کرتے ہیں طالبان پہ, جو آج کل بیسکلی وی نو آل نو کہ طالبان آر ریسپانسبل فار دا 60,000 کلنگز یٹ بین میڈ آن پاکستانیز, تو ہم لوگ اس کو کنڈم کرتے ہیں جہاں پر بھی جو بھی قسم کی وائلیشن ہوتی ہے, جو کلنگز ہوتی ہیں فار ایگزامپل آرمی مین ہوں یا سویلینز ہوں یا کوئی بھی ہو.
جی.
تو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور ہم نے, اگر آپ ہمارے پیج پہ جائیں تو شروع سے ہی پچھلے 1.5 سال کی پوسٹ آپ دیکھ سکتی ہیں, تو ہم نے ہر جگہ ان کو کنڈم کیا اور ہیومینٹی کے لیے, انسانیت کے لیے ہم نے کام کیا.
لاہور میں نگہت داد موجود ہیں. نگہت, یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی کئی اور پیجز بلاک کیے گئے ہیں, ان میں سے ایک لال بینڈ کا پیج ہے, یہ کیا قصہ تھا؟
جی ہم لوگ انٹرنیٹ فریڈم پہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں سے کام کر رہے ہیں, جب سے ایک رجحان دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے انٹرنیٹ پہ کانٹینٹ کو سینسر اور بلاک کیا جاتا ہے. پہلے بھی ماضی میں ایسے پیجز جیسے روشنی کے, ابھی ماڈریٹر نے آپ سے کہا کہ روشنی کے پیج کو بند کیا گیا, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے پیجز ہیں جن کو فیس بک پہ بلاک کیا جاتا رہا ہے, لیکن کیونکہ لال بینڈ کے فیس بک پیج پہ تقریباً 4 لاکھ جو تھے وہ فین موجود تھے, تو ایڈوکسی گروپس جو پاکستان میں اس حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہوئے. خود جو ڈاکٹر تیمور ہیں جو اس پیج کے ماڈریٹر اور میوزیشین بھی ہیں, وہ بھی کافی ایکٹیو ہوئے.
جی.
اور ہم لوگوں نے پھر اور بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے جو ہے اس کو بلاک کر دیا گیا. کسی کو بھی اس کا بات معلوم نہیں ہے کہ اس کو کیوں بلاک کیا گیا. بذات خود میں اس پیج کی ایک اور میں نے کبھی بھی اس پہ کوئی اس طرح کا کانٹینٹ نہیں دیکھا جو پاکستان کے کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہو. اب جو رجحان دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ, اور بہت دفعہ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ پی ٹی اے اور فیس بک کی ایک سیکرٹ ڈیل ہے. کوئی سیکرٹ ڈیل نہیں ہے, فیس بک کی پالیسی بہت واضح ہے, بہت کھلے عام وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم قوانین کی پاسداری کرتے ہیں.
جی.
اگر کوئی بھی کسی ملک سے جو ہے, جیسے پاکستان کی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے, وہ ان کو درخواست بھیجے گی کہ فیس بک پہ یہ جو کانٹینٹ پاکستان سے آ رہا ہے یہ ہمارے اس
جی
قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے, تو وہ اس کو بلاک کر دیں گے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے,
پالیسی ہے.
ٹھیک ہے, میں کراچی میں بولو بھی کی ڈائریکٹر ثنا سلیم سے بات کرنا چاہوں گی. ثنا, یہ بتائیں یہ ویب سائٹس یا پیجز انتہا پسندی اور تشدد کے خلاف سرگرم عمل ہے, تو آپ کے خیال میں ان کو کیوں بند کیا گیا؟ یہ تو اچھا کام کر رہے تھے.
देखें, ये तो बिकॉज शफाफियत तो है ही नहीं इस पूरे के पूरे मरहले में, कहीं शफाफियत नहीं है। हम शुरू से यही कह रहे हैं कि आप बताइए कि किस वजूहात की वजह से आप ब्लॉक करें। सिर्फ फेसबुक पे नहीं, सिर्फ ट्विटर पे नहीं, इवन वेबसाइट आप ब्लॉक करें। एक IMDB एक वेबसाइट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिस्ट आती थी कि कोई मूवी या कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई ड्रामा रिलीज हुआ है तो उसका रिव्यू हो, उसकी पूरी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया। इस बारे में मैं ये वाजे करना चाहूंगी आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से दो चीजें। एक चीज की हम हमेशा यूजर्स को ये बोलते हैं कि जब भी कोई भी वेबसाइट ब्लॉक हो प्लीज PTA के कंप्लेन सेंटर पे फोन करें, प्लीज उनको ईमेल करें, अपने ISP को फोन करें, उनसे क्वेश्चन करें, उनसे पूछें कि किसके ऑर्डर पे किस बेसिस पे ये पेज ब्लॉक हुआ है। हमने ये देखा है 3 बार, एक IMDB के बारे में, एक अभी लाल पेज के बारे में भी, और उससे पहले भी हमने ये देखा है कि जब हम PTA को बोलते हैं, PTA से हमें कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स कभी नहीं आया कि हमने ये ब्लॉक किया है। लेकिन हमें क्या रिस्पॉन्स आता है, हमें अगले दिन रिस्पॉन्स आता है कि नहीं जी ये पेज तो एक्सेसिबल है, और हम जब देखते हैं तो एक्सेसिबल होता है। तो चाहे उन्हें गलती का एहसास हो गया हो या चाहे उन्हें पता चल गया हो कि लोग अब बहुत ज्यादा इसके मुखालिफ हो रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, अब हम उसको ब्लॉक नहीं रख सकते, लेकिन ये प्रेशर रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो मैं एक बात करना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे IMCW का मेंशन किया, तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, अभी हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन डाली थी PTA को, जो कि PTA कहता कि उनको पहले कभी नहीं मिली, उसके तहत हमें वो डॉक्यूमेंट मौसूल हो गया है जिसमें IMCW कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें 4 मिनिस्ट्रियां हैं, ये पार्लियामेंट के बगैर बताए ये इन्होंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूट की, जिसमें ISI के भी मेंबर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। जो बात समझ में नहीं आती वो ये है कि रोशनी PK तालिबान जालिमान पेज ब्लॉक हो जाता है जबकि ISI इंटीरियर मिनिस्ट्री लॉ मिनिस्ट्री के लोग IMCW में हैं, सपोजिटली वो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जब तालिबान की उमर मीडिया की वेबसाइट बनती है, लॉन्च होती है, प्रेस रिलीज आती है, दुनिया भर के न्यूज़पेपर उसके बारे में आर्टिकल लिखते हैं, तो वो ब्लॉक नहीं होती बल्कि वो रिमूव तब हुई जब लोगों ने होस्ट वेबसाइट के होस्ट को लिखा कि आपकी आपको क्या पता है कि आपकी होस्टिंग कंपनी जो है वो तालिबान की वेबसाइट होस्ट करे, तब वो चीज रिमूव हुई। इवन हु इसके रिकॉर्ड से लोगों ने देखा कि एक शख्स जो बफर जोन में रहता है उसका नंबर उसका नाम था, पुलिस में लोगों ने बात की, इंटेलिजेंस एजेंसी को बताया, कोई भी किसी भी किस्म का एक्शन नहीं किया गया, बल्कि ये खबर कंप्लीटली तौर पर दबा दी गई। तो फिर बताएं कि स्टेट जो है वो क्या हमारी हक के राय को नफरत समझती है और तालिबान की नफरत को जो है वो हक के राय समझती है।
सर, हम इस पर और बात करेंगे, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मैं अब जाऊंगी, कराची में ही है गुलबुखारी बाइट्स फॉर ऑल की। गुलबुखारी, अभी आपने सहाफ़ी जहाँ से भाग की तहकाती रिपोर्ट का इजरा करके आई हैं अभी आप, उस रिपोर्ट में अहम बात क्या थी?
देखिए, मैं एक्चुअली आपको रिपोर्ट के बारे में पहले बता देती हूँ। रिपोर्ट में जो बहुत सी चीज़ें हम लोग इंट्यूटिवली जानते हैं कि हेट स्पीच बे इंतहा हो रही है, किन किन ग्रुप्स के खिलाफ हो रही है और कहाँ से आ रही है, जनरेट किस जगह ज़्यादा हो रही है, इन सारी इंट्यूटिव किस्म की बातों को उसने वैलिडेट किया है, उसका एविडेंस पेश किया है। बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिकल और मीडिया के जो पेजेस होते हैं या ट्विटर अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर जो कमेंट्स लोग करते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनरेट हो रही है। ठीक है जी, इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस भी बहुत ज़्यादा है और पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा है, मीडिया के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा है। तो हेट स्पीच का इंसिडेंस इज़ वेरी हाई एंड इट इज़ ऑन द इंक्रीज। लेकिन क्योंकि अभी सेंसरशिप पे बात हो रही थी तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी अगर आप इजाज़त दें।
जी फरमाएं।
ये जो PTA और फेसबुक वगैरह की बात हो रही थी, हमें हसन ने भी आपको बताया शुरू में, अभी सना भी बात कर रही थी, हमें तो फेसबुक ने साफ ये इतला की क्योंकि हम उनसे एंगेज कर रहे थे जब ये पेजेस ब्लॉक हुए हैं, तो बाइट्स फॉर ऑल भी उनसे बात कर रहा था, बीना सर्वर भी बात कर रही थी और हमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बल्कि हमसे एडमिट किया कि PTA की रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये पेजेस उतारे और ये पेजेस उर्दू में हैं ज़्यादातर, फेसबुक को मालूम तक नहीं। उनकी अग्रीमेंट है PTA के साथ, ये अग्रीमेंट जो भी है इसका लॉ में कोई बेसिस नहीं है और जब वो कहते हैं तो ये लोग उतार देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि PTA को हम हुकूमत ही का और इस रियासत ही का एक बाजू समझ सकते हैं, تو کیا یہ ریاست جو ہے وہ جس طرح کی ثنا نے بات کی عمر میڈیا اور فلانا اور دھماکہ ان سب کو تو حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے, پریشانی ان کو ان لوگوں سے ہے جو پیس چاہتے ہیں, جو ٹالرنس چاہتے ہیں, جو آرام سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو ہم جب آج بھی جب پینل ہوا ہمارا اور ہم نے یہ ہیٹ سپیچ کی اسٹڈی لانچ کی, تو سارے لوگ جو ہے نا اپنی ریاست اپنی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن دو, یہ ہیٹ سپیچ ختم کرو. ہم حکومت کی طرف دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ حکومت یہ حرکتیں کر رہی ہے, انہی کے ہاتھ انہی کے بازو یہ کام کر رہے ہیں کہ جو پیسفل سپیچ ہے اس کو وہ اتروا دیتے ہیں, بند کرا دیتے ہیں, کوئی اس کا جسٹیفیکیشن وغیرہ نہیں ہے الیگل قسم کے کام کر کے. اور جو نہایت وائلنٹ قسم کے اور جن کی ہیڈ سپیچ کی وجہ سے ایکچوئل وائلنس ہو رہی ہے ان کو تو وہ نہیں روکتے.
جی سر گل بخاری, ہم کاش ایسا ہوتا کہ پی ٹی اے کبھی کوئی ہمیں نمائندہ مل پاتا, لیکن ہمارے ساتھی طاہر عمران میاں نے ہم سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی مل نہیں پایا ہے. آپ کے پاس میں واپس آؤں گی, میں واپس چلوں گی جرمنی جہاں بلال احمد موجود ہیں. بلال, آپ کے صفحے یا پیج پر کیا کبھی تشدد پر اکسانے والی کوئی بات کی گئی؟
نہیں, بالکل بھی نہیں. ہمارے پیج کے اوپر تشدد کو اکسانے والی تو آپ کو قطعی طور پہ کوئی بات بھی نہیں ملے گی, لیکن اگر آپ دیکھیں تو پیس ٹالرنس اور بھائی چارے کی بات آپ کو ضرور ملے گی. ہم لوگوں نے جب بھی, کیونکہ ہمارے پیج کا موٹو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سے نو ٹو ایکسٹریمزم ہے.
کراچی میں ثنا سلیم, یہ بتائیں کہ آپ کی تنظیم بولو بھی نے انٹرنیٹ پر آزادیوں کے علاوہ نفرت پھیلانے والے مواد کے خلاف کام کیا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ایسی سائٹس یا پیجز پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے؟
دیکھیں, قابو اس لیے نہیں پایا جا رہا کچھ قابو پانا چاہتے ہی نہیں, اور یہ صرف انٹرنیٹ کی بات نہیں ہے. ہمارے جو مدارس ہیں جن میں قرآن کی تعلیم دینی چاہیے, جس میں قرآن کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں سکھانی چاہیے, اخلاق کی چیزیں سکھانی چاہیے, وہاں پر بھی ہم سب کو یہ معلوم ہے, اور یہ تو ہماری اب ریالٹی ہے, ہمارے سامنے ہے کہ ان کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا. دوسری بات, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے اسکولوں کی کتابوں کے اندر کس طریقے سے نفرت, اقلیتوں کے اگینسٹ نفرت جو ہے پھیلائی جا رہی ہے, اس میں ہے کافی سالوں سے, لیکن کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو یہ ایک اسٹیٹ کا ایک سینس ہے, وہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے.
جی سنا, میں آپ کو یہاں رکنا چاہوں گی. لاہور میں نگہت داد ہیں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی. نگہت, آپ کے خیال میں نفرت پھیلانے والے مواد کو روکنے میں ناکامی کی وجہ صرف قوانین کی کمی ہے یا اور بھی وجوہات ہیں؟
سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے, میں قوانین کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے قوانین ہیں آپ کے ایجوکیشن ایکٹ 1996 جو ہے
نگت, ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, معذرت چاہوں گی. میں کراچی میں گل بخاری سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح حکومت اور دیگر ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہیں, کیا انٹرنیٹ کی آزادی معاشرتی استحکام کو کبھی بھی بہتر کر سکے گی؟ مثلاً اس وقت پاکستان میں انتہا پسندوں اور تشدد پھیلانے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور حکام خاموش ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے, حکام خاموش ہیں, میں کیا کہہ سکتی ہوں. یہ صرف آن لائن نہیں ہو رہا, یہ آپ کے مین اسٹریم میڈیا پہ ہو رہا ہے, یہ آپ کی مساجد میں ہو رہا ہے, یہ آپ کے مدارس میں ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے آن لائن اسی زندگی کا ایک ریفلیکشن ہے, تو اس پر بھی ہوگا. تو یہ تو جب تک کہ ہم لوگ ادراک نے, اچھا آپ کے اسکولوں میں ہو رہا ہے, جیسے ابھی شاید ثنا ہی کہہ رہی تھیں, آپ کے اسکولوں میں جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس کے اندر نفرت سکھائی جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ اس کے اندر محبت سکھائی جائے, ہم انٹروڈیوس کریں کہ زندگی کا ایک نیا جو پہلو پیدا ہوا ہے جہاں پہ ہم سب لوگ مل کے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ ہے انٹرنیٹ, جہاں پہ ہم شیئر کرتے ہیں, ایکسس کرتے ہیں انفارمیشن کو, فریڈم آف اسپیچ ہمارا وہاں پہ جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے. تو بجائے اس کو یعنی سکھانے کے اسکولوں میں, ہم الٹا وہاں نفرت پھیلا رہے ہیں. حکومت, میں کہتی ہوں, آپ نے کہا حکومت چپ بیٹھی ہے, میں کہتی ہوں حکومت چپ نہیں بیٹھی ہے, حکومت ایک رول پلے کر رہی ہے اور وہ ایک نہایت نیگیٹو رول پلے کر رہی ہے.
میں یہاں بلال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ لوگ پاکستان میں انتہا پسندی کے خلاف کیوں مہم چلا رہے ہیں؟ جب وہاں کوئی حکومت آپ کو بلاک کر دیتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟
اگر ہم لوگ انتہا پسندی کے خلاف بالکل بھی وائس ریز نہیں کریں گے اور ہم لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, تو ہم کب تک اس چیز کا اپنی باری کا انتظار کرتے رہے بیٹھے؟ کیونکہ اگر, جیسے ابھی نگت نے بتایا کہ اگر حکومت اپنا رول پلے نہیں کرتی تو عام پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ عام پبلک اگر بالکل چپ کر کے بیٹھ جائے گی اور اپنی باری کا انتظار کرے گی تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم لوگ, ہم سے جس قدر ہو سکتا ہے, بیکاز وی آر آل اسٹوڈنٹس, ہم سے جس قدر ہو سکتا ہے ہم وائس ریز کر سکتے ہیں, جس قدر ہم پیس کے لیے کام کر سکتے ہیں اور ہم اپنی और हम अपने तौर पे एक्सट्रीमिज्म को अपने माशरे से खत्म कर सकते हैं। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे, ताकि हमसे कोई अगर कभी कोई पूछे तो हम बता सके कि हमने कोई रोल किसी भी तरीके से हमने कोई रोल प्ले किया इसके लिए।
बिल्कुल बिलाल अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे साइबर वर्ल्ड की, इंटरनेट की और इस पर छापे जाने वाले मवाद की। हमारा साथ दिया था पाकिस्तान से निगत दात, लाहौर से थी, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। कराची से सना सलीम थी, जो बोलो भी की डायरेक्टर हैं। और बिलाल अहमद जर्मनी से शरीक थे, ये फेसबुक पर तालिबान और आर जालिमान नाम का सफ़ा चलाते हैं। और इसके अलावा लाहौर की गुल बुखारी भी हमारे साथ थी, जो जिनका ताल्लुक बाइट्स फॉर ऑल से है। सैरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आज भी अपने उन 3 सीनियर सहाफ़ियों की कुर्बानियों को नहीं भूले जिन्होंने ज़ियाउल हक के फौजी दौर में नंगी पीठ पर कोड़े खाए।
मुझे खावर नईम हाशमी, नासर जैदी साहब, इकबाल जाफरी साहब, हमें टोटली नंगा किया गया, हमें अंडरवियर से भी महरूम कर दिया गया, बारी बारी कोड़े मारे गए।
कोड़े खाने वाले कैसे जीत गए और मारने वालों का हौसला कहाँ गया?
तो जब मैंने कहा कि नहीं, मैं कोड़े मारे जाने के बावजूद चलकर जाना चाहता हूं, तो जेल के सुपरिटेंडेंट ने मेरे कान में कहा कि अगर तुमने बहादुरी दिखाई तो हमारी पेटियां उतर जाएंगी।
मैं अली सलमान सुनाऊंगा सीनियर सहाफी खावर नईम हाशमी की बातें। सुनिए 13 मई का जहनुमा और सैर भी।
ये BBC उर्दू सर्विस है। इस मौके पर हमेशा आप खेल की खबरें सुनते हैं, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से आज आप खेल की खबरें नहीं सुन पाएंगे। आइए इस खबर की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान के वजीर दफा ख्वाजा आसिफ से मंसूब एक बयान में कहा गया है कि पैमरा की जानिब से जियो न्यूज़ को दी जाने वाली सज़ा नाकाफ़ी है और वो इस सज़ा को बढ़ाने के लिए अदालत से रजू करने का हक महफूज रखते हैं। BBC Urdu.com की रिपोर्ट सुनिए फराज हाशमी की ज़बानी।
वजीर दफा ख्वाजा आसिफ के नाम से जारी होने वाले इस बयान में कहा गया कि वजारत दफा ISI का अदालतों में भरपूर दिफा करेगी। याद रहे कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने निजी TV चैनल की तरफ से ISI और उसके सरबराह पर इल्ज़ाम तराशी के जुर्म में जियो न्यूज़ की नशियात को 15 दिन मौतल रखने और 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला किया था। जियो के खिलाफ ISI की शिकायत भी पैमरा को वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ही दस्तखतों से मौसूल हुई थी। जियो के खिलाफ ख्वाजा आसिफ की तरफ से पैमरा को भेजी जाने वाली शिकायत के बाद से अब तक ख्वाजा आसिफ ने इस ज़िम्न में किसी नशरियाती इदारे को कोई बयान नहीं दिया है और हफ्ते को जारी होने वाला उनका इस बारे में ये पहला बयान था। ये इंतहाई मुख्तसर तरीन बयान भी मकामी और गैर मुल्की ज़राए अबलाग को वजारत दिफा के एहलकार खुद फ़ोन करके बताते रहे। कबल अज़ीं ख्वाजा आसिफ की शिकायत पर पैमरा के 5 आज़ाद अरकान ने अमल करते हुए जंग ग्रुप के 3 चैनलों के लाइसेंस मुअत्तल करने और उनके दफातर को सील करने का फैसला किया था, जिसे पैमरा के हुकूमती अरकान ने रद्द कर दिया था। पैमरा के आज़ाद रुकन असरार अब्बासी, साबिक पुलिस अफसर परवेज़ राठौर को पैमरा के चेयरमैन मुकर्रर करने के हुकूमती फैसले को पहले ही हाईकोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। जियो की इंतजामिया इस दौरान ये शिकायत करती रही है कि पैमरा के आज़ाद अरकान की तरफ से फैसला सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में केबल ऑपरेटरों ने जियो की नशियात बंद कर दी थी। वजारत दिफा ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से पैमरा ऑर्डीनेंस मजरिया सन 2002 की सेक्शन 33 और 36 के तहत पैमरा हुकाम को जो दरख्वास्त दी थी उसमें जियो की अदालती टीम और इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी इस्तदा की गई थी।
BBC Urdu.com की रिपोर्ट आपने फराज हाशमी से सुनी। इराक में मुसल्ला अफराद ने मगरबी शहर रमादी में एक यूनिवर्सिटी पर कब्जा करके दर्जनों असातिज़ा और तलबा को यरगमाल बना लिया है। इस खबर की तफसील और इस पर मजीद तज्जिया आप प्रोग्राम के अगले हिस्से में सुन सकेंगे। यहाँ निस्प पर वक्त हुआ है अहम आलमी खबरों के खुलासे का, आप सुन सकते हैं यह खबरों का खुलासा। इस्लामाबाद से रजा अहमद की ज़बानी।
پاکستان میں انٹرنیٹ کی آزادی کے لیے کوشاں لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک میں انتہا پسندی اور عدم برداشت کے خلاف سوشل میڈیا پر سرگرم افراد اور گروپس پر تو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مگر انتہا پسندوں کو نفرت اور تشدد کا پرچار کرنے کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کو پیمرا کی جانب سے دی جانے والی سزا کو ناکافی قرار دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے مطابق قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز پر ریموٹ کنٹرول سے ہونے والے بم حملوں میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ عراق کے شہر رمادی میں یونیورسٹی کے کیمپس میں مورچہ بند مسلح جنگجوؤں نے سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد درجنوں یرغمالی طلبا کو رہا کر دیا ہے، اور مصر کی ایک عدالت نے کلدم اخوان المسلمین کے 10 رہنماؤں کو موت کی سزا سنائی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ خبروں کا خلاصہ آپ کے لیے لائے تھے احمد رضا۔ اور اب بات کرتے ہیں عراق کی، جہاں مسلح افراد نے مغربی شہر رمادی میں ایک یونیورسٹی پر قبضہ کر کے درجنوں اساتذہ اور طلباء کو یرغمال بنا لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امبار یونیورسٹی کیمپس میں چند گارڈز بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے محمد ارسلان کی زبانی۔
دارالحکومت بغداد کے مغربی شہر رمادی میں مسلح افراد نے آج صبح ایک یونیورسٹی پر حملہ کیا۔ پولیس کے مطابق مسلح افراد یونیورسٹی میں داخل ہوئے اور مرکزی دروازے کو ملانے والے پل کو اڑا دیا۔ اس واقعے میں یونیورسٹی کے کئی گارڈز کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ عراقی ذرائع ابلاغ کے مطابق اطلاع ملنے پر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں متعدد مسلح افراد مارے گئے۔ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ فی العراق و شام نے کیا ہے۔ مغربی صوبہ انبار عراق میں فرقہ وارانہ کارروائیاں کرنے والوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور رمادی بھی اسی صوبے کا حصہ ہے جہاں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کی آپس میں کئی ماہ سے لڑائی جاری ہے۔ عراق میں تشدد کی لہر کے پیچھے وہاں کے مسلح سنی گروہ سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ وہ عراق کی شیعہ حکومت کے خلاف ہیں۔ حالیہ دنوں میں شدت پسندوں کی جانب سے کیا جانے والا یہ تیسرا بڑا حملہ ہے۔ جمعے کے روز موصل میں خود کش حملوں کے ساتھ شدید لڑائی بھی کی گئی تھی، جس میں درجن افراد مارے گئے، جبکہ جمعرات کے روز سمارا میں کئی چیک پوائنٹس پر نامعلوم مسلح افراد نے حملے کیے تھے، جس کے جواب میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے 80 کے قریب حملہ آوروں کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے محمد ارسلان سے سنا۔ ایک دہائی کا عرصہ گزر چکا ہے، عراق میں سیاسی حکومت تو ہے لیکن سیاسی استحکام بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا عراق کا مستقبل تشدد ہی ہے؟ اس موضوع پر میں نے مشرق وسطی کی امور کی ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی اور پوچھا کہ انبار میں جو شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے، تو کیا مالکی حکومت نے وہاں کے لوگوں کو القاعدہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے؟
جو عراق کی جو صورت حال ہے اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو ایک جو سنی اپوزیشن تھی وہ بالکل مضبوط ہوتے جا رہی ہے، خاص طور سے جو وائلنٹ اور ایکسٹریمسٹ نوعیت کی اپوزیشن ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو سیریا میں جو مسلم خاص طور سے سنی انسرجنسی ہے جو اسد کے خلاف لڑ رہی ہے اور جن کو ہتھیار اور پیسے مل رہے ہیں سعودی عرب قطر جیسے ملکوں سے، وہ اتنے اسٹرانگ بن گئے ہیں کہ انہوں نے ایک جوائنٹ آپریشن کر دیا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ آف سیریا اینڈ عراق، تو وہ آتے جاتے رہتے ہیں عراق اور سیریا میں اور وہ ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو انبار پروونس ہے جو عراق سیریا کے بارڈر کے بالکل قریب ہے، وہاں پہ اور فلوجہ جیسے مقامات پر جو سنی اپوزیشن ہے وہ بہت مضبوط ہو گئی ہے القاعدہ جو کہتے ہیں عراق کی، اور وہ مسلسل اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ اور پچھلے 5-6 سال میں جو نوری المالکی کی حکومت ہے وہ الیکشن تو جیتے جا رہی ہے لیکن وہ بہت سیکٹیرین ہو گئی ہے گورنمنٹ بھی۔ تو جو عراق میں جو وائلنس ہے وہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو پولیٹیکل سولوشن تھا وہ بالکل ہی نہیں ہوا۔ سنی انسرجنسی کو تھوڑی بہت دبا دی گئی تھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ مسلسل، اور اس کے وجہ سے عراق کے تعلقات خاص طور سے سعودی عربیہ کے ساتھ کافی خراب ہو چکے۔
جی یہ بتائیں کہ جو اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا ہے جن کا قبضہ ہے انبار کے کچھ علاقوں میں، ان کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں؟
دیکھیے 2-3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو ایک جو سعودی عربیہ سے گئے عراق میں لڑنے کے لیے، اب وہ سیریا کی طرف گئے۔ پھر جو نئے والنٹیئرز ہیں جو سیریا کے خلاف جا کے لڑ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ مطلب 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے کی خبر ہے کہ امریکن سٹیزنز بھی اب وہاں سوئسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں سیریا میں. تو اس طرح سے والنٹیئر سیریا کے لیے کافی گئے ہیں اور ان ملکوں سے گئے ہیں جو پہلے نہیں جاتے تھے. مثال کے طور پہ ٹونیشیا سے لڑکیاں اور لڑکے والنٹیئر کیے ہیں سیریا کے لیے. تو یہ جو والنٹیئرز ہیں یہ سارے عرب ملکوں سے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے.
تو یہ بتائیں کہ ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, عراق میں سیاسی حکومت تو بن چکی ہے لیکن سیاسی استحکام یا امن و امان بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے, تو کیا عراق کا مستقبل تشدد ہی ہے؟
جو ڈیموکریسی جو چیز ہے, ڈیموکریسی ایک اچھی اٹس ناٹ این ایفیشینٹ قسم کی گورنمنٹ. ڈیموکریسی کا صرف فائدہ یہ ہے کہ جو اختلافات سوسائٹی میں ہوتے ہیں, ڈسکرپشنز ہوتے ہیں, اس کو پیسفلی وہ سیٹل کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ڈیموکریسی کی جو ہے وہ خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا ایجپٹ کے الیکشن میں, اب انڈیا کے الیکشن میں بھی ڈیموکریسی کا مطلب میجوریٹیرینزم ہو گیا ہے. یعنی جو میجورٹی کمیونٹی ہوتی ہے وہ ڈیموکریسی کا استعمال کرتی ہے اپنے آپ کو مائنورٹیز کے اوپر اسرٹ کرنے کے لیے. تو جب سے عراق میں جو شیعہ میجورٹی ہے اس کا وہ فائدہ اٹھا کے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں, انہوں نے کانسٹیٹیوشن بھی انہوں نے لکھا ہے. مثال کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ فیڈرلزم ٹائپ کا گورنمنٹ ہو جس میں ریجنل پاور زیادہ ہو. فائدہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ڈیموکریسی کا استعمال کر کے انہوں نے اپنی سوسائٹی میں جو ڈفرینسز ہے اس کو مزید بڑھا دیا ہے. تو اس قسم سے مسلم ورلڈ دور سے گزر رہی ہے جہاں پہ یا تو ہم الیکشن جیت جائیں گے یا نہیں تو پھر ہم وائلنس کا استعمال کریں گے. اس سے ہٹ کے کوئی تیسرا آپشن نظر ہی نہیں آ رہا کہیں گے.
یہ تھے مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان. مسلم دنیا آج کل جس دور سے گزر رہی ہے اس میں مشرق وسطی میں اہم علاقائی طاقتیں مثلاً سعودی عرب اور ایران جیسی ممالک جو ہیں وہ نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. اسی ضمن میں میں نے سعودی عرب میں مقیم سینئر تجزیہ کار راشد حسین سے بات کی اور پوچھا کہ کیا سعودی عرب اور ایران کے درمیان علاقائی سطح پر پھیلنے والی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
دیکھیے پورے خطے کے جو مسائل ہیں اس پہ جو سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک پراکسی وار چل رہی ہے اور جو کہ ہر جگہ اس خطے میں جہاں جہاں اس وقت جنگ و جدل ہو رہا ہے وہاں سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ شام ہو, چاہے بحرین ہو, چاہے یمن ہو اور یہاں تک کہ چاہے مصر ہو. لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس کے اثرات ہر جگہ پڑ رہے ہیں اور دونوں قوتوں کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس طرح سے شاید معاملات چل نہ سکیں. دو یہ کہ جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں خصوصاً جو مغرب کی قوتیں ہیں, امریکہ ہے
جی.
امریکہ اب اس وقت لڑنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا ہے, چنانچہ اس کی طرف سے بھی کسی حد تک دباؤ ہے کہ ان معاملات کو جو خلیج کے معاملات ہیں, جو مشرق وسطی کے معاملات ہیں, وہ اس کو یہاں کے کھلاڑی آپس میں بیٹھ کر طے کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام حقائق کے باوجود کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں مختلف محاذوں پر, ایک کوشش یہ ضرور ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان کچھ گفت و شنید ہو.
جی تو یہ بتائیں راشد صاحب کہ کیا اس ڈی ایسکلیشن یا کشیدگی کم کرنے کے بارے میں کہا جائے تو کیا اس میں شام کے بارے میں کوئی مفاہمت ہوتی نظر آ رہی ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان, یا ممکن ہے ایسا کچھ؟
مفاہمت ابھی تک ہو نہیں رہی ہے, کچھ اس کی طرف بڑھنے کے آثار سے نظر آ رہے ہیں, کچھ اشارے مل رہے ہیں. دیکھیے یہ اشارے کب سے ملنا شروع ہوئے, جب مارچ کے آخر میں صدر اوباما سعودی عرب آتے ہیں تو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ شام کا سامنے آیا تھا اور اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ امریکہ نے کچھ بہت زیادہ گیون نہیں کیا اور امریکہ اپنے اس پوزیشن پہ قائم رہا کہ اس نے ایران سے تعلقات کو بہتر بنانے کی جو کوشش چل رہی تھی اسے وہ آگے بڑھائے گا. چنانچہ تھوڑی سی ایک ری تھنکنگ ہوتی ہے اس خطے کی جو اسٹریٹجک پلیئرز ہیں ان کے درمیان کہ شاید وقتی طور پر ایران سے اس طرح سے معاملات کو نہیں کیا جا سکتا سختی کے ساتھ, امریکہ شاید اس طرح ہمارا ساتھ نہیں دے گا. چنانچہ تو ان سب چیزوں کا ایک اثر اس حد تک پڑا ہے کہ کچھ ریٹریٹ ہے خلیجی ممالک کی طرف سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مفاہمت کی طرف بڑھ رہے ہیں.
یہ بتائیں کہ عراق میں جو شدت پسند جاتے رہے ہیں سعودی عرب کی جانب سے, ان پر کوئی ٹھوس سرکاری پالیسی نظر آ رہی ہے وہاں کہ ان کو روکا جائے یا نہیں؟
ہاں دیکھیے اس پہ اس سال کے شروع میں اوائل میں بڑی زبردست قسم کی ایک یہاں تبدیلی نظر آئی تھی کہ سعودی عرب نے باضابطہ یہ ایک قانون بنایا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص ملک سے باہر جنگ کرنے کے لیے جائے گا تو وہ اس کو 2 سے 20 سال تک کی قید ہو سکتی ہے اور اس پر بڑا کثیر جرمانہ ہو سکتا ہے. تو سعودی عرب کے لیے یہ ایک اندرونی معاملہ بھی ہے کہ اگر وہاں سے وار ویٹرنز جاتے ہیں عراق، شام اور دوسرے ممالک اور وہاں سے پھر واپس سعودی عرب آتے ہیں تو جو بیک لیش ہوگا وہ پہلے ہی انہیں یاد ہے کہ جو افغانستان سے جو لوگ واپس آئے تھے ان کا کیا نتیجہ نکلا تھا. تو اس معاملے پہ سعودی عرب بہت یکسو ہے، وہ اس چیز کی بہت زیادہ اجازت نہیں دے سکتا ہے، وہ کیونکہ اگر یہاں سے لوگ گئے وہ واپس آئیں تو وہ یہاں کے اپنے لیے داخلی مسائل بہت زیادہ پیدا کریں گے.
سعودی عرب سے یہ تھے صحافی راشد حسین. ادھر یوکرین نے یوکرین کے نو منتخب صدر پیوتر پروشنکا نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اپنی ملاقات کو مشرقی یوکرین میں جاری بحران کے سلسلے میں مذاکرات کا آغاز قرار دیا ہے. نو منتخب صدر نے سنیچر کو حلف لیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ روس جلد ہی انہیں تسلیم کر کے مذاکرات کا آغاز کر دے گا. صدر پوٹن اور نو منتخب صدر پروشنکا کی ملاقات فرانس کے شہر نورمنڈی میں دوسری جنگ عظیم کے ڈی ڈے کی یاد میں ہونے والی تقریب میں ہوئی تھی. اس بارے میں نے یہاں برطانیہ میں روسی امور کے تجزیہ کار نجم عباس سے بات کی اور پوچھا کہ نئے صدر نے کرائمیا کو یوکرین کا اٹوٹ انگ یعنی لازمی حصہ قرار دیا ہے، تو ان کے اس بیان کے بعد کیا یوکرین کا بحران کم ہو سکے گا؟
روس یوکرین کے صدر پیوتر پروشینکا نے آج صبح حلف لیا ہے اور حلف کے بعد جو تقریر کی ہے اس میں بہت مصالحانہ آمیز انہوں نے جو ہے پیغامات دیے ہیں. سب سے پہلے اپنی داخلی آبادی کو اور خاص طور پہ اس آبادی کو جو روسی بولتی ہے، روسی زبان بولتی ہے اور روس کی سرحدوں پر مقیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روس کی جانب جو ماسکو کی حکومت ہے اس کو بھی ایک پیغامات دیے ہیں. تو اس تناظر میں اگر ہم کریمیا کے بارے میں بیان دیکھیں تو غالباً وہ ڈومیسٹک پولیٹکس کے لیے ایک سٹیٹمنٹ لیا جائے گا، لیکن اشارے یہ ہیں کہ وہ اس کی جانب زیادہ اصرار اس وقت نہیں کریں گے.
اچھا یہ بتائیں کہ کل نارمنڈی میں اوباما اور پوٹن کی ملاقات ہوئی تھی، تو کیا یہ ملاقات محض رسمی تھی یا علامتی بھی بنتی ہے جس کے نتیجے میں دونوں طاقتوں کے درمیان مفاہمت پیدا ہو سکے یوکرین کے بارے میں؟
دیکھیے کسی جامع یا سیر حاصل تبادلہ خیال کا تو موقع ملا نہیں، 10-15 منٹ کی جو ہے وہ ابتدائی مفاہمت کی جانب، یوکرین میں جو بحران ہے اس پر مفاہمت اور حل کی تلاش کی جانب کچھ قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور دونوں طاقتیں اپنے اپنے آپشنز جو ہیں ان کو جو ہے وہ تول رہی ہیں، ناپ رہی ہیں. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ برف کے پگھلنے کے کچھ آثار شاید بڑھیں گے.
عام تاثر یہ بن رہا ہے کہ روسی صدر پوٹن جو ہیں وہ ایک نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو کیا یہ اشارہ ان کی کامیابی کی دلیل ہے یا کمزوری کی؟
دیکھیے اس جنگ میں کسی کو جو ہے وہ فاتح قرار دینا اور کسی کو مغلوب قرار دینا دنیا کے امن کے لیے بہتر نہ ہوگا. دونوں ممالک، خواہ وہ امریکہ ہو خواہ وہ روس ہو، ان کی کچھ اسٹرینتھس ہیں اور ان کی کچھ کمزوریاں ہیں. اس وقت دونوں جانبین جو ہیں وہ ڈیمیج کنٹرول اور رسک مینجمنٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو یوکرین میں اس وقت حالات ہیں وہ اتنے کشیدہ نہ ہو جائیں کہ روس کی معیشت اور امریکی اور یورپی معیشت جو ہے اس کو اس بحران کی ایک بھاری قیمت دینی پڑے.
روس اور یوکرین کے مسائل اور تعلقات پر بات کر رہے تھے روسی امور کے ماہر نجم عباس. واپس رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جس کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے عمائدین پر مشتمل گرینڈ جرگے نے کہا ہے کہ حکومت کو کوئی ایسی یقین دہانی نہیں کرائی گئی ہے کہ 15 دنوں کے اندر اندر علاقے سے غیر ملکی جنگجوؤں کو بے دخل کیا جائے گا. رفعت اللہ اورگزئی کی رپورٹ.
گرینڈ قبائلی جرگے کے ایک ترجمان نیک محمد فدا نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی کہ حکومت کا یہ مطالبہ ضرور ہے کہ شمالی وزیرستان سے غیر ملکیوں کو نکالا جائے. تاہم انہوں نے کہا کہ قبائل کی طرف سے حکومت کو ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی ہے کہ وہ باہر ممالک کے شدت پسندوں کے خلاف کاروائی کریں گے. انہوں نے کہا
ایک جو انداز ہے فیصلے کا اور ایک ہی ڈیمانڈ کا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم وہاں جا کر اس بات کو وہاں کی جو لوکل شورا ہے اس کے سامنے رکھیں گے، وہ اپنے پروسیس کے ذریعے اپنے طریقہ کار کے ذریعے مل بیٹھ کر اس کی وضاحت ہمیں دیں گے. ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وزیرستان میں جنگ نہ ہو، وزیرستان میں آپریشن نہ ہو.
ترجمان نے مزید کہا کہ قبائلی جرگی کی کوشش ہے کہ تمام معاملات مذاکرات کے ذریعے سے حل کیے جائیں تاکہ علاقے میں کسی فوجی کارروائی کی نوبت نہ آئے. نیک محمد فدا کے مطابق اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ غیر ملکی جنگجوؤں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی صورت میں شمالی وزیرستان میں باقاعدہ فوجی آپریشن کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ گورنر اور کور کمانڈر سے ملاقات کے دوران آپریشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ 64 قبائلی مشران اور علماء کرام پر مشتمل شمالی وزیرستان کے گرینڈ جرگا نے جمعہ کو پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل خالد ربانی سے الگ الگ ملاقات کی تھی۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق جرگا کو صاف الفاظ میں پیغام دیا گیا تھا کہ وہ 15 دنوں کے اندر اندر علاقے سے غیر ملکی جنگجوؤں کو بدخل کر دے۔ اس جرگی کی سربراہی اہم قبائلی رہنما فقیر اے پی کی جانشین حاجی شیر محمد کر رہے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ جرگے میں مقامی رکن قومی اسمبلی اور دیگر اہم قبائلی رہنما شامل تھے۔ ادھر دوسری طرف قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران ہونے والے فوجی کارروائیوں کے باعث لوگوں میں بدستور خوف و ہراس پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے علاقے سے مسلسل نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام کے مطابق اب تک علاقے سے 30,000 کے قریب افراد بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے گھر ہونے والے بیشتر متاثرین بنو اور آس پاس کے علاقوں میں پناہ لے رہے ہیں۔
یہ تھے رفت اللہ اورکزئی۔ یہاں برطانیہ میں منی لانڈرنگ کے کیس میں الطاف حسین، ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین اور دیگر 2 افراد کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
کل وہ انہیں مارنے آئے، میں نہ بولا، میں ان میں سے نہ تھا۔
ہوائی اڈے سے وہ نکلے تو ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، حامد میر کو 3 گولیاں لگی۔
پھر وہ ان کو مارنے آئے، میں نہ بولا، میرا ان سے تعلق نہ تھا۔
اسلام آباد کا ہے؟
ہاں۔
کیوں آیا ہے؟
بیٹی کے پاس۔
بیٹی کے پاس
اسلام آباد لیے
لو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہو گیا ماما، ہو گیا۔
مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، میں پھر بھی نہ بولا۔
ایک خاتون اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا ہے، سر کے اوپر رکھ کے تو گولی ماری گئی ہے۔
پھر وہ مجھے مارنے آئے، لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا۔
خدا نہ خواستہ یہ آگ پھیل جائے تو پھر اس آگ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ سارا ملک کو اپنے دبوچ میں لے لے گی۔
حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے، ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں برطانیہ میں منی لانڈرنگ کے کیس میں ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین سمیت 3 افراد کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھی عادل شاہزیب اس وقت ٹیلی فون لائن پر براہ راست موجود ہیں۔ شاہزیب، یہ بتائیں کہ ضمانت کی کوئی پابندی یا شرائط رکھی گئی ہیں؟
الطاف حسین کو کن شرائط پر ضمانت دی گئی ہے؟ ابھی تک اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تو اس کی کوئی تفصیل جاری نہیں کی، لیکن کچھ دیر قبل ایم کیو ایم کے رہنما مصطفی عزیز آبادی نے بی بی سی کو بتایا کہ الطاف حسین کے برطانیہ سے باہر سفر کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے اور وہ کہیں بھی سفر کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اور اس سوال پر کہ پاکستانی حکومت سے اگر الطاف حسین کو پاسپورٹ مل گیا ہے تو کیا وہ مستقبل میں پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایم کیو ایم کے رہنما کہنا تھا کہ ابھی تک ایسا کوئی پروگرام طے نہیں ہوا اور الطاف حسین لندن میں ہی رہتے ہوئے منی لانڈرنگ کیس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ سے مکمل تعاون کرتے رہیں گے۔ اب سے کچھ دیر قبل ایم کیو ایم نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تحقیقات کے دوران ان کے قائد الطاف حسین کی صحت کا کافی خیال رکھا ہے اور الطاف حسین کو احساس ہے کہ ایک جمہوری معاشرے میں کسی سے بھی اس نوعیت کے الزامات کی تحقیقات ایک نارمل طریقہ ہے اور وہ برطانوی حکام سے کیس کی تحقیقات مکمل ہونے تک تعاون جاری رکھیں گے۔
جی عادل، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں برطانیہ میں منی لانڈرنگ کے کیس میں ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین سمیت 3 افراد کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے تھے عادل شاہزیب۔ اور آئیے اب سنتے ہیں ہفتہ وار پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
پی بی سی ساڑی کے پالسا، کبھی میچ کی آ رہے، کبھی چھوڑ دیا دل، کبھی کیچ کی آ رہے۔
ہندی فلموں میں گانے لکھنے سے پہلے لوگوں کو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کس کے اوپر فلمائے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے نا یہ گانا؟ ارے یہی والا جو پیچھے بج رہا ہے۔ سامنے ہو سوناکشی سنہا اور کیچ کرنے کی بات کرے شاہد کپور تو ہاضمے کی گولی لینی پڑ سکتی ہے۔
گندی بار، گندی 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 گ
वो तो खैर आपको वैसे भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जो आ गई हूँ बॉलीवुड की खबरों की एक भरी पूरी थाली के साथ। मैं हूँ कौन?
डॉन।
डॉन बनने की ना तो मेरी सूरत है ना इरादा। मैं हूँ स्वाति और ये है बॉलीवुड राउंड अप।
आज दिल शायराना 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 लगता है। आज दिल शायराना 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 लगता है।
सोनाक्षी सिन्हा का जिक्र छिड़ा है तो बेवजह थोड़ी ना किया है मैंने। उनकी नई फिल्म अक्षय कुमार के साथ आ गई है, जो 2012 में आई एक तमिल फिल्म का रीमेक है। डायरेक्टर है ए आर मुरुगदॉस, जो पहले लाए थे गजनी। नई फिल्म का नाम है हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी।
फौज में सीक्रेट एजेंट, ये बात मेरी फैमिली को भी नहीं पता। तुम लोग परिवार के साथ यहाँ चैन से जियो, इसलिए हम लोग रोज बॉर्डर पर मरते हैं।
अब नाम से ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि ये सोल्जर जो कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता, तो कहानी पूरी अक्षय कुमार के इर्द गिर्द है। पर सुना है कि सोनाक्षी का असल टैलेंट समझकर फिल्म में डायरेक्टर ने उनसे बॉक्सिंग करवाई है। क्या ये सच है सोनाक्षी?
सीन है जहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट सीन है, जहाँ पर अक्षय सर मुझे बॉक्सिंग रिंग में देखते हैं। एक इंटर कॉलेजिएट बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, जहाँ पर मुरुगदॉस सर चाहते थे कि ये बहुत रियलिस्टिक लगे, यू नो गर्ली या फनी लगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो अक्षय सर ने मेरी मुलाकात विजेंद्र सिंह से कराई, जिन्होंने बेसिक बॉडी लैंग्वेज ऑफ बॉक्सिंग जो होती है, एक मुक्का कैसे मारना होता है, वो सिखाया मुझे। एंड वो बहुत काम आया मुझे इस सीन में।
देखा, आपकी वजनदार शख्सियत का लोग बेकार में मजाक उड़ाते हैं। आखिर एक पारखी डायरेक्टर ने पहचान ही लिया। लेकिन गर्मियों की छुट्टियां होने के बावजूद क्या लोगों को हॉलीडे फिल्म देखने की सलाह देंगे हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णव बनर्जी?
समझ में नहीं आया कि उसका नाम हॉलीडे क्यों है। उसका नाम वन मैन आर्मी होना चाहिए था, क्योंकि उसमें अक्षय कुमार है और अक्षय कुमार है और अक्षय कुमार है, और एक एक्शन थ्रिलर है, बहुत फास्ट पेस्ड है, मज़ा भी आता है क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ती है फिल्म। लेकिन फिल्म बहुत इलॉजिकल भी है। एक आदमी जो सिर्फ एक कंपनी में काम करता है या वो बॉर्डर में है, और वो इतने सारे जोखिम उठा के इतना बड़ा काम कर लेता है, ये बहुत अनबिलीवेबल लगता है।
अश्क ना हो माना कल से होंगे हम दूर नैना।
इस बड़ी सी स्टारकास्ट वाली फिल्म का मुकाबला एक छोटी सी लेकिन प्रॉमिसिंग लग रही फिल्म फिल्मिस्तान से है, जो सिनेमा को एक ट्रिब्यूट है।
बंद करो शूटिंग पुटिंग, बॉर्डर का एरिया है।
क्या ये पाकिस्तान है?
मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है।
फिल्म में बिल्कुल अनजाने चेहरे हैं, जैसे शारिब हाशमी जो मेन रोल निभा रहे हैं।
मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है?
मेरे पास माँ है।
भाई चल जुटे, तेरे पास तो अब्बा है।
याद आना हूँ जीने लगदा, एक नाल ला के तू बो, हद सरहद कागज ते लिखा बेहद हो गए वो।
कई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में ये फिल्म दिखाई जा चुकी है, और रिलीज ना होने के बावजूद 2012 में नेशनल अवार्ड पर कब्जा कर चुकी है। पर डायरेक्टर नितिन कक्कड़ भारतीय ऑडियंस से कुछ डरे हुए से हैं। क्यों नितिन?
मैं अभी तक तो रिलैक्स नहीं फील कर रहा हूँ, मैं अभी तक काफी नर्वस हूँ इस बात को लेकर कि जो चीज सराही गई है इंटरनेशनल फेस्टिवल में, या जिसको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है वो, लेकिन ऑडियंस को उससे शायद पता नहीं कितना फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ऑडियंस उसको अपने हिसाब से रिएक्ट करेगी, तो मैं देखना चाहता हूँ कि बॉक्स ऑफिस में उसका क्या बिहेवियर होता है।
नितिन कक्कड़ साहब, डरने की जरूरत क्या है आपको? आपने कौन सा शाहरुख खान पर करोड़ों रुपए लगाए हैं? और रही बात लोगों के रिस्पांस की, तो वो भी जान लेंगे। पहले अर्णव बनर्जी की राय पूछ लें कि लोगों को जाना चाहिए फिल्म के लिए या नहीं।
एक कॉमेडी है, एक बहुत सीरियस मुद्दा उठाया है इन्होंने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का, कैसे एक आदमी फंस जाता है बॉर्डर में पाकिस्तान जाके, और वो वहां से बचना चाहता है। कुछ लोग उसकी मदद करते हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ हैं। फिल्म में एक्टर्स लाजवाब हैं, खासतौर से जो लीड एक्टर है शरीफ हाशमी, जिन्होंने डायलॉग्स भी लिखे हैं, वो डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, और फिल्म बहुत फन फिल्म है।
भाई अर्णव तो कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस लगते हैं। लोग इम्प्रेस होकर बाहर निकल रहे हैं फिल्म हॉल से या नहीं, चलिए पता करते हैं।
अमेजिंग,
नाइस मूवी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा,
डिफरेंट फ्रॉम अदर पिक्चर्स।
दिस इज समथिंग लाइक अ यू नो अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड इट,
Every fan of movie should go and watch this.
The Bollywood is changing now. Now meaningful cinema is can also become a money making cinema. And this film will prove that. I like it.
Performance bahut acha hai, acting bahut acha hai aur concept to bahut acha hai.
सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन है,
अफरीदी बेस्ट बैट्समैन है,
भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी।
बेकार में डर रहे नितिन कक्कड़, डरने से कुछ होता है क्या? अब देखिए ना, सुष्मिता सेन के घर की छत से एक टुकड़ा नीचे आ गिरा, तब भी वो रह रही है ना उसी घर में, उसी छत के नीचे। एक तो उनके पास फिल्में नहीं है, उस पर से ये मुसीबत। फॉर्मर ब्यूटी क्वींस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब लारा दत्ता को लीजिए, बस अपने बेटे की मम्मी का रोल करने के सिवा है उनके पास फिलहाल कोई काम? तो हमने सोचा कि अब और कोई नहीं पूछ रहा, तो इंसानियत के नाते जरा लारा से पूछ लें कि क्या हालचाल है, क्या चल रहा है लाइफ में।
There's a lot happening, guys. So this year, there's tremendous amount of things happening within Bhigi Basanti Entertainment itself. We're producing a lot of stuff with film, with television. I'm not going to be on television, but definitely coming back with film. So there's a lot happening, and it'll eventually happen. I'm definitely shooting this year, and the rest of it is out of my hands. Whether it's releasing here or then, there's no.
उम्मीद करती हूँ कि ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, और काम का क्या है, वो तो मिल ही जाता है। जब क्रिकेटर्स को नाचने का काम मिल सकता है, तो फिर और क्या रह गया दुनिया में। एस श्रीसंत, शायद आप पहचानते होंगे, रोते हुए देखा होगा आपने टीवी पर इनको, लेकिन डांसिंग स्टेज पर उछलने कूदने की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, और हमने उनसे पूछ लिया कि क्या दोस्त आपने क्रिकेट का इरादा छोड़ दिया है?
मेरे लिए ऑब्वियसली क्रिकेट सबसे ऊपर था और होगा, मगर भगवान की कृपा से एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जब जो स्कूल में मैंने छोड़ दिया था डांसिंग, उसको पूरी दिल से करने का। तो मेरा यही उम्मीद है कि यही मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहे जितना भी बुरे वक्त हो जाए, जितना भी टफ सिचुएशन आप गुजर रहे हो, आई विल नॉट गिव अप, आई विल नेवर गिव अप। आई वॉज क्वाइट बट आई वॉज रियली वर्किंग हार्ड, आई वॉज इन द जिम, आई वॉज डूइंग माई योगा, स्विमिंग सेशंस।
खैर, श्रीसंत तो सिर्फ टीवी के मुहैया कराए गए स्टेज पर नाचेंगे, यहाँ तो ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए टीवी पर जिन्होंने टेलीविजन की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी, और इसका सारा दारोमदार संभाला आज 39 बरस की हो रही एकता कपूर ने।
क्योंकि सास भी कभी बहु
मुझे आज तक समझ नहीं आया कि अगर सास कभी बहू थी तो इसमें इतना बड़ा मसला क्या हो गया। तो एक बार जब एकता कपूर से मुलाकात हुई तो मैंने पूछ डाला कि ऐसी जबरदस्त औरतों के किरदार आए कहाँ से हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि हम इस कंट्री में औरतों को आइदर देवी या फिर डेविल मानते हैं, कोई बीच वाला रास्ता नहीं है। तो वो कैसे लोगों के साथ बर्ताव करती है उससे वो अच्छा या बुरा बनती है, उसके कर्म, बट ऐसा नहीं होता है। हम एक लड़की जो थोड़ी सी बेवाक है उसे बेशरम कह देते
हैं। वेल, एकता भले ही कितना भी फख्र महसूस करती हूँ अपने ऊपर, लेकिन लोगों ने उनकी इतनी बुराई की है कि उन्होंने भारतीय टेलीविजन पर इतने रिग्रेसिव फीमेल कैरेक्टर्स दिए हैं। तो पूछना बनता था कि एकता, क्या आप अपने क्रिटिसिज्म से इत्तेफाक रखती हैं?
Criticism. I don't accept the criticism of being regressive. मुझे नहीं लगता मेरे shows regressive थे, because क्योंकि एक औरत साड़ी पहनती है वो regressive नहीं होती। I think there are lots of regressive films where you have women wearing short skirts and dancing. Here there were women wearing sarees, maybe they wore a lot of jewelry, but that was the aspirational aspect. I wanted my women to feel happy. A woman like you, plump but dressed up.
और कुछ किया हो या नहीं, लेकिन साड़ियों और बिंदी के नए शौक जरूर पैदा किए मोहतरमा आपने, और टीवी की सेहत बिगाड़ी सो अलग। खैर, आप सब अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा, मुझे भी रखना पड़ेगा। नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी है, जरा राहत का इंतजाम करती हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
अभी आप सुन रहे थे बॉलीवुड की दिलचस्प खबरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम बॉलीवुड राउंडअप। अगर आप बॉलीवुड राउंडअप पढ़ना चाहते हैं या एक बार फिर से सुनना चाहते हैं तो हाजिर है bbcurdu.com, जहां आप बॉलीवुड की ही नहीं बल्कि तफरीही दुनिया की और मजीद खबरें भी पढ़ सकते हैं और कई रिपोर्टें सुन भी सकते हैं। تو اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھی مہاپارا صفدر. اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض یہاں لندن میں انجام دے رہے تھے کرس ہینسن, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے منحاس فاطمہ نے. یہاں نصرت جہاں کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
پاکستان میں انٹرنیٹ کی آزادی کے لیے کوشاں لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک میں انتہا پسندی اور عدم برداشت کے خلاف سوشل میڈیا پر سرگرم افراد اور گروپس پر تو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, مگر انتہا پسندوں کو نفرت اور تشدد کا پرچار کرنے کی کھلی چھوٹ ہے. پاکستان کے وزیر دفاع نے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کو پیمرا کی جانب سے دی جانے والی سزا کو ناکافی قرار دیا ہے. پاکستانی فوج کے مطابق قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز پر ریموٹ کنٹرول سے ہونے والے بم حملوں میں دو سیکیورٹی اہلکار جان سے گئے. کلعدم تحریک طالبان پاکستان محمد ایجنسی نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. عراق کے شہر رمادی میں یونیورسٹی کے کیمپس میں مورچہ بند مسلح جنگجوؤں نے درجنوں یرغمالی طلباء کو رہا کر دیا ہے, اور مصر کی ایک عدالت نے کلعدم اخوان المسلمین کے 10 رہنماؤں کو موت کی سزا سنائی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.